السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
جنوبی پنجاب میں چھپے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری آپریشن میں 3 پولیس والے ہلاک اور 4 زخمی۔ سیکیورٹی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ پولیس کے بجائے فوج اور رینجرز کو خود ہی ان گروہوں کا صفایا کرنا ہوگا۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
صوبہ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری، حکومت کا فضائی کارروائیوں پر غور۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاکستان میں بھارت کے کارگزار ہائی کمشنر نے دفتر خارجہ میں اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات کی اور ایک بھارتی قیدی کرپال سنگھ کی موت کا معاملہ اٹھایا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
بھارتی کشمیر میں مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی میں ایک اور نوجوان ہلاک، 2 دن میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے۔ کئی علاقوں میں کرفیو نافذ۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے تفصیلات ذرا دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت نے بدھ کے روز ملک کے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ صدر اسد اقتدار چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اور بیلجیم کے استغاثہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان 3 افراد کو رہا کر دیا جنہیں منگل کے روز 13 نومبر کے پیرس حملوں میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور کے علاقوں میں پنجاب کے سیکیورٹی اداروں نے بھرپور کارروائی شروع کر دی ہے۔ حکام کے مطابق اب تک 160 سے زیادہ ڈاکو اور کلدم جماعتوں کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ لاہور سے تفصیلات کے ساتھ افضل رحمان۔
جنوبی پنجاب میں راجن پور کے کچا جمال کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد اور دہشت گردوں کے خلاف گزشتہ کئی روز سے جاری آپریشن کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک 160 سے زیادہ ڈاکو اور شرپسند گرفتار کیے ہیں، جن کو دہشت گرد تنظیموں اور ملک دشمن عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ تاہم یہ آپریشن اب بھی جاری ہے اور اس میں پولیس والے ہلاک و زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پنجاب پولیس کی ترجمان نبیلہ غزنفر کی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو۔
3 ہمارے جو ہے نا پولیس آفیشلز دے گیٹ یو نو مارٹرڈ، اور 4 ہمارے زخمی ہوئے ہیں، اور باقی جو زخمی ہے دے ہیو بین شفٹڈ ٹو شیخ زید ہاسپٹل، اور بس ابھی آپریشن از گوئنگ آن۔
کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پنجاب پولیس کے علاوہ رینجرز اور آرمی کے جوانوں نے اب تک 70% علاقے سے جرائم پیشہ افراد کو مار بھگایا ہے، اور حکام کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں 50 سے زیادہ چیک پوسٹیں قائم کر لی ہیں۔ رحیم یارخا میں ایک کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی تک پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کارروائیاں کر رہے ہیں اور رینجرز اور فوج ان کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ سیکیورٹی امور کے ماہر بریگیڈیئر حامد سعید نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دراصل ماضی میں تو اس یہ پیورلی ایک جرائم پیشہ گروہ تھا، اور ان کے پاس بڑے جدید قسم کے ہتھیار بھی ہیں، میزائل بھی ہیں، راکٹس بھی ہیں۔ تو اس لیے جیسے جیسے پولیس ان سے ان پر حملہ کرنے میں یا انہیں منتشر کرنے میں مجتنب رہی، یہ بدستور تکڑے ہوتے چلے گئے۔ اب اس میں جو نیا ڈائمینشن یہ آیا ہے کہ یہ جو باقی لوگ مفرور ہیں مختلف جو ہوتے بی ایل اے وغیرہ کے، جیسے جیسے آپریشن ادھر پیش رفت ہو رہی ہے، وہ بھی مفرور ہو کر ان لوگوں کے ساتھ جوائن کر گئے۔ ان دونوں کی جو مشترکہ حکومت ہے کہ اس میں جو باغی عناصر ہیں وہ، دہشت گرد عناصر وہ، اور جرائم پیشہ، یہ 3 قسم کے کیٹیگریز اکٹھی ہو کے تو اب وہ زیادہ طاقت حاصل کر گئے ہیں۔ اور اس میں ایک جو مزید پہلو سامنے آ رہا ہے کہ جو خیال تھا کہ شاید پولیس جو ہے فوج کی پشت پناہی سے ان کے ساتھ نبرد آزما ہو سکے گی، تو اب یوں لگتا ہے کہ غالباً یہ پولیس کے بس کا روگ نہیں رہے، اور صرف آرمی کی سپورٹ سے بات نہیں بنے گی بلکہ ممکن ہے کہ فوج اور رینجرز کو خود میدان میں کودنا پڑے، اور پھر ان کا کلا کاما جو ہے اس کا امکان ہو سکتا ہے۔
جرائم پیشہ افراد کے چھوٹو گینگ نامی اس گروہ کے لیڈر کا نام غلام رسول باکھرانی ہے جو چھوٹو کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے سر کی قیمت حکام نے 20 لاکھ روپے مقرر کی ہوئی ہے۔ اس شخص کے خلاف اغوا، قتل، ڈاکوں کے درجنوں مقدمے درج ہیں۔ پہلا مقدمہ آج سے تقریباً 29 برس پہلے 1987 میں درج ہوا تھا۔ پولیس ماضی میں اس گروہ کے خلاف 7 مرتبہ آپریشن کر چکی ہے، تاہم اس مرتبہ دکھائی ایسا دیتا ہے کہ ملکی سیکیورٹی کے ادارے اس آپریشن کو انجام تک پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
سیکیورٹی فورسز جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور میں قانون شکن گروہوں کے خلاف فضائی حملوں کے بارے میں غور کر رہی ہیں۔ پولیس کے ایک افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ اسلام آباد کو یہ اطلاع دی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع راجن پور اور دیگر ملحقہ اضلاع میں کچے کے علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس کے مطابق بدھ کو راجن پور میں جرائم پیشہ عناصر سے جھڑپ میں 3 پولیس اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ زمینی کارروائی کے بعد اب پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے فضائی کارروائیوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ان کارروائیوں میں پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکاروں کے علاوہ رینجرز حصہ لے رہے ہیں، جبکہ انہیں فوج کی مدد بھی حاصل ہے۔ گزشتہ ہفتے فوج کی طرف سے ایک بیان کے ساتھ جاری کی گئی ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں فوجی اہلکار آپریشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہیں فضا میں ہیلی کاپٹر بھی پرواز کرتے ہیں۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس آپریشن میں جس طرح کے بھی وسائل کی ضرورت ہوئی ان کا استعمال کیا جائے گا۔
سچویشن کے مطابق سیکورٹی کی جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں انہیں بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹارگٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہاں زمینی حقائق اور زمینی حالات کو مد نظر رکھ کر کس قوت سے اور کس وہ فضائی نگرانی کرنی ہے، فضائی باقی چیزیں استعمال کرنی ہیں، زمینی کون سی فورس کس حد تک استعمال کرنی ہے، اس کا فیصلہ مل کر کیا جاتا ہے۔
طلال چودھری نے کہا کہ فضائی کارروائیوں کا مقصد زمینی فورسز کے ممکنہ جانی نقصان کو کم کرنا ہوتا ہے،
اور یہ کوئی بہت نئی بات نہیں ہے۔ ان ہیلیز کا استعمال انہی ایریاز میں اور خصوصاً ان سرحدی ایریاز میں جو ہمارے باقی صوبوں کے ساتھ لگتے ہیں اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اب بھی یہ استعمال، کیونکہ یہ اس طرح کے ایریاز ہیں کہ وہاں تک پہنچنا زمینی طور پر ممکن نہیں ہے، وہاں زمینی راستے نہیں ہیں، سیکیورٹی فورسز کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس طرح کی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں تاکہ کوئی نقصان کم از کم ہو اور ٹارگٹ کو اچیو کیا جا سکے۔ لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی، یہ سارے ہنگامے کا مقصد پنجاب کی کارکردگی کو کسی طرح سے ملائن کرنا ہے۔
اطلاعات کے مطابق کسی بھی طرح کی فضائی کارروائیوں سے قبل کچے کے علاقے میں چھپے مسلح گروہوں کو ہتھیار پھینکنے، خاص طور پر بچوں اور عورتوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے اعلانات کیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس مشتاق احمد سکیرا گزشتہ 3 روز سے خود ان کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے جن علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں، حکام کے مطابق وہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے سنگم پر واقع ہیں اور یہاں سے شدت پسند ایک سے دوسرے علاقوں میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ لاہور میں 27 مارچ کو ہونے والے مولے خودکش بم حملے کے بعد جنوبی پنجاب میں ضرب اہان کے نام سے آپریشن شروع کیا گیا۔ پنجاب پولیس کے مطابق اس آپریشن میں دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے لگ بھگ 150 سہولت کاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان کارروائیوں میں پولیس کے لگ بھگ 1600 اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ ماضی میں پنجاب حکومت اگرچہ محدود پیمانے پر ان علاقوں میں کارروائیاں کرتی رہی ہے، لیکن وہ کسی بڑے آپریشن کے حق میں نہیں تھی۔ لیکن لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد بالآخر حکومت کو یہ آپریشن کرنا پڑا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم بدھ کے روز برطانیہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ اپنا طبی معائنہ کرائیں گے۔ تاہم پاکستان کے سیاسی حلقے اس دورے کے بارے میں چیمے گوئیاں کر رہے ہیں۔ ناصر محمود مزید تفصیلات کے ساتھ۔
پاناما لیکس میں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے بچوں کے غیر ملکی اثاثوں کی تفصیل سامنے آنے کے بعد سے ملک میں شروع ہونے والی سیاسی محاذ آرائی بدستور جاری ہے، اور ایسے میں بدھ کو وزیراعظم نواز شریف کی لندن روانگی کے بارے میں قیاس آرائیوں نے بھی جنم لیا۔ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما سینیٹر اعتزاز احسن کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ وزیراعظم طبی معائنے کے لیے نہیں بلکہ سابق صدر مملکت اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے لندن جا رہے ہیں۔ تاہم حکومت نے اس بیان کو مسترد کیا ہے، اور بدھ کو ہی اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایسے بیانات کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کا معاملہ وزیراعظم کے بچوں کے اثاثوں سے متعلق ہے اور وہ ہی اس کا جواب دیں گے، لیکن حکومت اس معاملے کی شفاف تحقیقات کروانے کے لیے پرعزم ہے۔
بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ اور مہذب کہنے والے اور بہت بڑے دانشور کہنے والے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت نیچی اور سطحی مخالفت پہ اتر آئے ہیں کہ ان کو بیماری میں بھی تانہ زنی کا موقع ملتا ہے۔ یہ مسئلہ پرائم منسٹر کے دو بیٹوں کا ہے، ان کی اولاد کا ہے۔ جو کچھ چیز سامنے آئی ہے اس کا جواب وہ دیں گے۔ ایک حکومتی وزیر کے طور پہ میرا اسے کوئی تعلق نہیں، میرا اسے کوئی آگاہی نہیں، مگر ایک حکومتی ترجمان کے حوالے سے میں بالکل واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت ہر چیز سامنے لانے کے لیے، ہر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے جس سے یہ معاملات اور اس سے جڑی ہوئے تمام معاملات منطقی انجام تک پہنچیں۔
وزیراعظم نواز شریف نے اس معاملے کی تحقیقات ایک سابق جج کی سربراہی میں کمیشن بنا کر کروانے کا اعلان کیا تھا، لیکن حزب مخالف اسے مسترد کرتے ہوئے اس کی تحقیقات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن سے کروانے کا کہتی ہے۔ حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کو چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دینے کے لیے 24 اپریل تک کی مہلت دے رکھی ہے، اور اس کے بقول مہلت ختم ہونے کے بعد وہ حکومت کے خلاف اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چیف جسٹس کی زیر نگرانی کمیشن بنانے کے حق میں ہے، لیکن وہ وزیراعظم کے استعفے کے مطالبے پر تحریک انصاف سے متفق نہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی کہتے ہیں کہ ان کی جماعت اس معاملے پر حکمران جماعت کو کسی بھی طرح سہولت نہیں دے گی اور اپنی آواز بلند کرتی رہے گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
اگر تو پی ایم ایل این یا پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاناما لیکس پہ جو کرائسس ہیں ہم کوئی اس میں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ تو آؤٹ آف کوئسچن ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پیپلز پارٹی نے اپنا موقف پہلے واضح کر دیا ہے، اور ہم اس پر اسی طرح بات کرتے رہیں گے، شاید آنے والے دن میں زیادہ بات کریں گے۔
حکومتی جماعت کے قانون ساز کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس معاملے پر کسی بھی سیاسی جماعت سے مدد نہیں مانگے گی اور نہ ہی مشاورت کرے گی، کیونکہ یہ ذاتی معاملہ ہے نہ کہ ملکی یا قومی۔ تاہم ان کے بقول حکمران جماعت اپنے قائد کا دفاع ضرور کرے گی اور وہ قانونی طور پر صحیح جگہ پر کھڑے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی جیل میں ایک بھارتی قیدی کرپال سنگھ کی موت کے معاملے پر بھارت پاکستان کے ساتھ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ سطح پر رابطے کر رہا ہے۔ نئی دہلی سے تفصیلات کے ساتھ سہیل انجم کی رپورٹ۔
پاکستان میں بھارت کے کارگزار ہائی کمشنر جے پی سنگھ نے وزارت خارجہ کی ہدایت پر اسلام آباد کے دفتر خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا سے ملاقات کی اور ایک بھارتی قیدی کرپال سنگھ کی موت کا معاملہ اٹھایا۔ وہ پاکستان میں سلسلے وار بم دھماکوں اور جاسوسی کے الزام میں 25 برسوں سے جیل میں بند تھے۔ اس سے قبل وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارت کے کارگزار ہائی کمشنر پاکستانی دفتر خارجہ میں اعلیٰ سطح پر اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ انہوں نے ہائی کمشنر کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ کرپال سنگھ کی موت، ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر تفصیلات کے بارے میں باضابطہ طور پر پاکستان سے معلومات حاصل کریں، اور کرپال سنگھ کی میت کو جلد از جلد بھارت لانے کے سلسلے میں پاکستانی حکام سے تبادلہ خیال کریں۔ 50 سالہ کرپال سنگھ پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر بم دھماکوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ انہیں پاکستان میں دہشت گردی اور جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پیر کے روز کرپال سنگھ کی پراسرار حالات میں موت ہوئی، جبکہ پاکستانی حکام نے بھارتی ہائی کمشنر کو بتایا کہ دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت ہوئی ہے۔ جیل حکام کے مطابق ان کی صحت میں اچانک گراوٹ آنے کی وجہ سے کوٹ لکھپت جیل کے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ کرپال سنگھ مبینہ طور پر 1992 میں واگھا سرحد پار کر کے پاکستان گئے تھے جہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گرداس پور کے باشندہ کرپال کو اطلاعات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے بم دھماکوں کے الزام سے بری کر دیا تھا، تاہم ان کی موت کی سزا برقرار رہی۔ ان کی بہن جاگیر کورٹ نے بتایا کہ مالی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا اور اس معاملے میں کوئی سیاستداں بھی سامنے نہیں آیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میسیڈونیا کی پولیس نے تارکین وطن کے ایک گروپ پر ساخت کر دینے والے دستی بم اور آنسو گیس پھینکی جو یونان سے ملحقہ سرحد کی باڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ 30 کارکنوں کا ایک گروپ بدھ کے روز شمالی یونان کی گزرگاہ پر سرحدی رکاوٹ کو پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح کا واقعہ اسی جگہ اتوار کو بھی پیش آیا تھا جب پولیس اور تارکین وطن کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور پولیس نے آنسو گیس بے ہوش کر دینے والے بم اور ربڑ کی گولیاں چلائیں اور پانی کی بوچھاڑ کی۔ اتوار کے روز کسی نے پورے کیمپ میں یہ افواہ پھیلا دی کہ سرحد کھول دی گئی ہے۔ یونانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ میسیڈونیا غیر ضروری رد عمل ظاہر کر رہا ہے اور وہ غلط افواہیں پھیلانے والے اشتہارات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت نے بدھ کے روز ملک کے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ صدر اسد اقتدار چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ سیاسی سرگرم کارکنوں، باغی کمانڈروں اور مغرب کی حکومتوں نے ان کو ایک دھوکہ قرار دیا۔ یہ انتخابات اس جنگ زدہ ملک کے ان علاقوں میں ہوئے جن پر حکومت کا کنٹرول ہے، اس لیے نتائج کے بارے میں کوئی تجسس نہیں ہے۔ یہ نتائج کئی ہفتے جاری کیے جائیں گے۔ بیلجیم کے استغاثہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان 3 افراد کو رہا کر دیا ہے جنہیں منگل کے روز 13 نومبر کے پیرس حملوں میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وفاقی استغاثہ کے دفتر نے بدھ کے روز کہا کہ ان میں سے کسی پر بھی الزامات عائد نہیں کیے گئے۔ ان افراد کو برسلز کے ضلع یو سی ایل سے اس وقت گرفتار کر کے حراست میں لیا گیا جو پیرس حملوں اور برسلز کے ہوائی اڈے اور بس اسٹیشن پر 22 مارچ کے حملوں میں مبینہ طور پر ملوث تھے۔ منگل کے روز دوسرے افراد کو بھی گرفتار کیا گیا جن کے نام اسماعیل ایف اور اسماعیل ابراہیم ایف بتائے گئے ہیں۔ بیلجیم کے وفاقی استغاثہ نے اعلان کیا کہ ان افراد پر پچھلے مہینے برسلز بم حملوں کے سلسلے میں قتل اور دوسری دہشت گرد سرگرمیوں کا الزام لگایا گیا ہے۔ پاناما پیپرز ممکنہ طور پر دہشت گرد گروپوں کو رقوم فراہم کرنے والے افراد کے خلاف عدالتی کارروائی اور مالی امور سے متعلق قوانین کو سخت بنانے کے لیے سیاسی دباؤ بڑھانے جیسی کارروائیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے جم رینڈل کی رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں کو رقوم کی فراہمی کی کوششیں مزید مؤثر بتائی جا رہی ہیں، تاہم ان کے سبب کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
دہشت گرد حملوں میں دھماکہ خیز مواد، سفر اور اسلحے کے لیے رقم درکار ہوتی ہے۔ ان پرتشدد انتہا پسند گروپوں تک رقوم کی فراہمی کو روکنے سے ان کی جانب سے خطرات میں کمی آئی ہے۔ دہشت گردوں نے پاناما میں بعض کمپنیوں کو استعمال کیا ہے اور ان فرمز کے ذریعے جن کی ملکیت غیر واضح ہے خفیہ طریقے سے پیسے کی ترسیل کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس چیز کا انکشاف کارروائی کے لیے نئی کوششوں میں تیزی لا سکتا ہے۔ ایرک لوبر فائنانشل انٹیگریٹی نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ ہیں۔
We know from the Panama Papers that there were terrorist organizations that were setting up.
وہ کہہ رہی ہیں کہ پاناما پیپر سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایسی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو اس طرح کی ڈھکی چھپی کمپنیاں چلا رہی ہیں جیسا کہ حزب اللہ۔ کانگریس میں ایک ہاؤس کمیٹی دہشت گردی کی مالی معاونت کے عمل سے متعلق سماعت کر رہی ہے۔ محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ وہ نئی رپورٹوں سے باخبر ہے اور ان اطلاعات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سابق امریکی سینیٹر کارل لیون کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کی ملکیت ظاہر کرنے سے متعلق قوانین اگر سخت بنائے جائیں تو اس سے دہشت گردوں کی مالی معاونت کا راستہ روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اخبار میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں انہوں نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ پاناما لیکس اسکینڈل پر عوام کے غصے سے پیدا ہونے والا سیاسی موقع ضائع نہیں کیا جانا چاہیے۔ سینٹ کی بینکنگ کمیٹی کی رکن الیزبتھ وارن نے محکمہ خزانہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھی معاملے کی تحقیقات کرائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سخت قوانین دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے رقوم کی ترسیل کو مشکل تر بنا دیتے ہیں، لہذا دہشت گرد پرانے اور تلاش میں مشکل طریقوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔
to track. I mean, the money changer in Mogadishu.
Michael Rubin, Enterprise
Institute
سے وابستہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا کھوج لگانا بہت مشکل ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ موگادیشو یا تہران کے اندر منی چینجرز یعنی زر مبادلہ کا کاروبار کرنے والوں کو رقوم بریف کیسوں کے ذریعے نہیں مل رہی ہے, بلکہ وہ اس کو پاناما میں آف شور کاروبار کی آڑ میں چھپا رہی ہیں. اور یہی چیز دہشت گردی کے لیے رقوم کی فراہمی کو روکنے والے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک ہے. دوسری جانب قانون قاعدے کے تحت چلنے والی فلاحی تنظیموں کو بھی, جو شورش زدہ علاقوں کے افراد کے لیے رقوم جمع کرتی ہیں, مشکلات کا سامنا ہے. اور ان کے اکاؤنٹس بھی بینکوں کی جانب سے اچانک بند کیے جا رہی ہیں, جس سے انہیں اپنے عملے کو تنخواہیں دینے اور دیگر اخراجات پوری کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں.
It's now to a point where a lot of the major Muslim-based charities in the US that work internationally
Interaction نامی تنظیم کے صدر ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ ایسا موڑ آ گیا ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کی تنظیموں کا کام ٹھپ ہو رہا ہے جو بین الاقوامی سطح پر کام کرتی ہیں. صومالیہ جیسے شورش زدہ علاقوں کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے اکاؤنٹس رکھنے میں بینکوں کو خطرات زیادہ اور فوائد کم ہوتے ہیں. بینک فلاحی تنظیموں سے بہت کم پیسہ بناتے ہیں, اور بعض کیسوں میں پابندیوں کی خلاف ورزی ہونے پر بھاری جرمانے بھی ادا کر چکے ہیں. مالی شعبے میں یہ تمام امور انتہائی صورت کے ساتھ بہت زیادہ اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
چین نے کہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں اس کی برآمدات بڑھ کر 160.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں, جو علامت اس بات کی ہے کہ دنیا کی یہ دوسری بڑی معیشت بہتر ہوتی جا رہی ہے. ادھر سڈنی سے فل مرسر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ آسٹریلیا نے اب تک کا سب سے بڑا تجارتی وفد چین روانہ کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
چین کے کسٹمز کے محکمے نے بدھ کے روز 11.5% اضافے کی اطلاع دی ہے. گزشتہ برس جون کے بعد سے ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے. چین میں کسٹمز ایڈمنسٹریشن کے ترجمان ہوانگ سونگ پنگ نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ چین کی تجارت کا رجحان دیکھ کر وہ پر امید مگر محتاط ہیں. تجارت کی صورتحال اس سال بھی پیچیدہ اور مشکل ہے, اور اس پر اب بھی دباؤ ہے, مگر ایسے مثبت عوامل جو اسے بہتر بنا سکتے ہیں اب جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس سال چین کی برآمدات اور درآمدی اشیاء میں استحکام اور بہتری کی توقع ہے, کیونکہ ایسے تمام اقدامات جو تجارت میں اضافہ یا اسے مستحکم کر سکتے ہیں مشترکہ طور پر یکجا کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب درآمدات میں 7.6% اضافہ ہوا ہے, جو ایک سال پہلے 131 ارب ڈالر تھا. کسٹم کے محکمے کا کہنا ہے کہ مارچ ختم ہونے پر چین کی تجارت کا حجم 29.9 ارب ڈالر تھا. اس اچھی خبر سے بدھ کے روز چین میں حصص کی قیمتوں میں بہتری آئی, جس میں شنگھائی, شینسن اور ہانگ کانگ تمام اشاریوں میں 2% یا اس سے زیادہ کا اضافہ دیکھنے میں آیا. اسی ہفتے آسٹریلیا کے 1000 کاروباری حضرات چین بھر میں 150 مقامات کا دورہ کریں گے, تاکہ دونوں ممالک کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے کے تحت نئے مواقع تلاش کر سکیں. اس مشن میں توجہ زراعت پر مرکوز رکھی جائے گی. آسٹریلیا کی طرف سے بھیجا جانے والا اب تک کا یہ سب سے بڑا وفد ہے. آسٹریلیا کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ طویل عرصے کانکنی پر انحصار کرنے والی معیشت کو اب مزید شعبوں کی طرف منتقل کیا جائے, کیونکہ کانکنی میں اب مزید اضافہ نہیں ہو رہا. آسٹریلیا کا مرکزی بینک کہہ چکا ہے کہ گزشتہ ایک عشرے میں چین کے ساتھ خوراک کی برآمدات میں 15% اضافہ ہوا ہے, اور اس شرح پر یہ سن 2030 تک خام لوہے کی برآمدات سے تجاوز کر جائے گا. وزیر برائے تجارت اور سرمایہ کاری سٹیون چابو کہتے ہیں کہ چین میں مواقع کی دولت موجود ہے.
What we want to do is grow Australian exports, grow Australian opportunities for investment, and if we do that successfully, we know that we'll drive jobs and
ہم چاہتے یہ ہیں کہ آسٹریلیا کی برآمدات میں اضافہ ہو, آسٹریلیا میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں, اور اگر ہم ایسا کامیابی سے کر لیتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس سے آسٹریلوی معیشت میں ملازمت کے مواقع اور پیداوار میں اضافہ ہوگا. چین کی جانب سے اعلیٰ پائے کی زرعی اور غذائی اشیاء کی طلب میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. آسٹریلیا میں سرکاری محققین کی پیش گوئی ہے کہ سن 2050 تک عالمی سطح پر زرعی طلب کا 43% چین سے آئے گا. آسٹریلیا میں گائے کے گوشت اور دودھ اور اونٹ سے بنی اشیاء بنانے والوں کو امید ہے کہ وہ چین میں بڑھتے ہوئے متوسط طبقے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طلب کا فائدہ اٹھا سکیں گے. چین آسٹریلیا کا سب سے بڑا تجارتی رفیق ہے، اور گزشتہ برس کے آخر میں دونوں ملکوں کے درمیان آزادانہ تجارت کے دو طرفہ معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
نائجیریا کے دہشت گرد گروپ بوکو حرام کی جانب سے اسکول کی عمر کی لڑکیوں سے خودکش حملے کرانے کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے نے منگل کے روز اپنی رپورٹ میں کہا کہ خودکش بمبار کے طور پر استعمال کیے جانے والے بچوں کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ ابوجا سے چیما نوانکو کی بھیجی ہوئی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے نے کہا ہے کہ بوکو حرام سے نبرد آزما ملکوں میں اب ہر پانچ خودکش بمباروں میں سے ایک بچہ ہوتا ہے۔ یونیسیف میں نائجیریا کی ایک ترجمان ڈون پورٹر کہتی ہیں کہ وہ بچے متاثرین ہیں، نہ کہ اس جرم کے قصوروار۔ ان کے الفاظ،
In 2014 there were four children used in so-called suicide
bombing۔ 2014 میں خودکش بم دھماکوں میں چار بچوں کو استعمال کیا گیا تھا، اور 2015 میں ایسے حملوں میں استعمال کیے جانے والے بچوں کی تعداد 44 تھی۔ یہ خوفناک اعداد و شمار ہیں۔ بچوں کو دھوکہ دینا اور انہیں ان ہولناک کاروائیوں کے ارتکاب پر مجبور کرنا نائجیریا اور پڑوسی ملکوں میں تشدد کا ایک بدترین پہلو ہے۔ یہ الفاظ تھے یونیسیف میں نائجیریا کی ایک ترجمان ڈون پورٹر کے۔ تقریباً وہ تمام حملے کیمرون اور نائجیریا میں ہوئے، اور ان میں استعمال کیے گئے بچوں میں سے بیشتر لڑکیاں تھیں۔ جمعرات کے روز ان 219 لڑکیوں کے اغوا کو 2 سال مکمل ہو رہے ہیں جنہیں شمال مشرقی قصبے چیبوک میں ان کے ہاسٹل سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی لڑکی ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکی ہے، لیکن سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ چیبوک کی لڑکیوں کا واقعہ بڑی بڑی کاروائیوں کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ منگل کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ بوکو حرام 2000 سے زیادہ لوگوں کو اغوا کر چکا ہے، جن میں سے زیادہ تر عورتیں اور لڑکیاں ہیں، اور ان میں دوسری طالبات شامل ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ میں نائجیریا کی ایک ریسرچر ماؤسی سیگون کہتی ہیں،
Teenage boys, men have been targeted for killing or recruitment by the insurgents, while the female child
شورش پسندوں کی جانب سے ٹین ایجر لڑکوں اور مردوں کو ہلاکت یا بھرتی کا ہدف بنایا جا رہا ہے، جبکہ بچیوں کو اغوا کے خوف سے، جیسا کہ چیبوک کی لڑکیوں کے ساتھ ہوا، اسکول جانے سے روکا گیا ہے۔ بوکو حرام نے در حقیقت اس واقعے کو طالبات کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا ہے تاکہ وہ اسکول جانے سے رک جائیں۔ انہوں نے خطوط لکھ کر اسکولوں میں پھینکے، انہیں بتایا کہ اگر وہ اسکول آئیں تو انہیں چیبوک کی لڑکیوں کی طرح اغوا کر لیا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے ہیومن رائٹس واچ میں نائجیریا کی ایک ریسرچر ماؤسی سیگون کے۔ بوکو حرام کی قید سے رہا کرائی جانے والی لڑکیوں نے بتایا کہ عسکریت پسندوں نے انہیں جنسی غلام کے طور پر استعمال کیا یا انہیں اپنی کاروائیوں میں معاونت پر مجبور کیا، لیکن یونیسیف کا کہنا ہے کہ بم دھماکوں کے ارتکاب کے لیے لڑکیوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ان سابقہ قیدیوں کو شک و شبہے اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جبکہ نائجیریا اور علاقائی فوجی گزشتہ سال بوکو حرام پر دباؤ بڑھا کر انہیں قصبوں اور دیہاتوں سے نکال چکے ہیں، عسکریت پسندوں نے حملہ کرو اور بھاگ جاؤ کے حربے کا استعمال پھر سے شروع کر دیا ہے، اور عمومی طور پر خودکش بم دھماکوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دفاعی امور سے متعلق نائجیریا کے ترجمان جنرل ربی ابوبکر کہتے ہیں کہ بچوں کو بم دھماکوں کے لیے استعمال کرنا اس گروپ کے حربوں میں سے صرف ایک حربہ ہے۔
Some people will even come disguising as madmen. You see them, madmen, trying to get access to a crowd in order to blow up themselves.
وہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ کچھ لوگ پاگل مردوں کے بھیس میں آئیں گے، آپ انہیں خود کو دھماکے سے اڑانے کے لیے ہجوم میں گھسنے کی کوشش کرتا ہوا دیکھیں گے۔ ایک صورتحال یہ بھی پیش آئی جہاں کچھ لوگ پانی ڈھونڈنے کی درخواست کرتے ہوئے آئے، لیکن جو ہی وہ ہجوم کے اندر پہنچے تو انہوں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ہم نے مردوں کو عورتوں کے بھیس میں دیکھا ہے، اور عورتوں کو پگڑیاں پہنے مردوں کے بہروپ میں دیکھا ہے تاکہ وہ مسجدوں میں داخل ہو سکیں اور اپنے بموں کے دھماکے کر سکیں۔ بوکو حرام کی شورش کے نتیجے میں جسے شروع ہوئے اب 7 سال ہو چکے ہیں، 20,000 لوگ ہلاک اور 20,00,000 سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ بوکو حرام نے شمالی نائجیریا میں سخت اسلامی قانون کے نفاذ کی کوششیں شروع کر دی ہیں، اس میں مغربی تعلیم کے خلاف جنگ شامل ہے۔ منگل کے روز ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ دہشت گرد گروپ بوکو حرام سن 2009 سے اب تک 611 اساتذہ کو ہلاک کر چکا ہے۔ ان کے حملوں میں 2,000 سے زیادہ اسکول تباہ یا بند ہو چکے ہیں، جس سے شمال مشرق میں لگ بھگ 1,000,000 بچے تعلیم تک رسائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے قبائلی داعش اور اس سے منسلک دہشت گرد گروپوں کے ساتھ رابطے استوار کر رہے ہیں۔ علاقے میں اس بدلتی ہوئی ممکنہ صورتحال کے بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں افغان سرحد سے ملحقہ علاقوں میں آباد مقامی قبائل داعش اور دیگر شدت پسندوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے سرحد پار افغانستان میں مقیم قبائل سے صلاح و مشورے کر رہے ہیں۔ کرم ایجنسی کی سرحد 3 افغان صوبوں پکتیا، خوست اور ننگرہار سے ملتی ہے، اور ان علاقوں میں داعش نے اپنے قدم جمانے کی کوششیں شروع کر رکھی ہے۔ کرم ایجنسی کی توری قبائل کے ایک سرکردہ رہنما ملک نجیب توری خیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکام نے مقامی لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے انتظامات کرنے کا کہا تھا، جو کہ وہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔
پہلے طالبان تھے اور پھر القاعدہ والے تھے، اب پھر وہ طالبان جو ہیں ان کا اثر رسوخ زیادہ ہو گیا ہے، اور درمیان میں داعش بھی آ گئے ہیں، تو ان لوگوں سے خطرہ بتایا جا رہا ہے، مگر ہمارے لوگ ڈرتے نہیں، پہلے بھی لڑے ہیں اور ابھی لڑیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ چند دن قبل کچھ مقامی لوگ افغانستان کاٹ کی خریداری کے لیے گئے تھے کہ انہیں نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا، جن کی بازیابی کے لیے بھی افغان سرحد پر آباد زازی قبائل سے بات چیت ہوئی۔ ان کے بقول اگر دونوں طرف کے قبائل کوئی مشترکہ لائعمل بنا لے تو یہ پاکستان اور افغانستان میں امن کے لیے بہت نیک شگون ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور قومی اسمبلی کے رکن آفتاب احمد خان شرفاؤ کہتے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ صورتحال ہے جس پر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اس سائٹ پہ داعش کی موومنٹ ہے، طالبان کی بھی موومنٹ ہے، اور ان کے آپس میں کلیشز بھی ہوئے ہیں، اور اس کے لیے کوئی فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور وہاں پر ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس کو اوائڈ کیا جا سکے۔
افغانستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کی سیکورٹی فورسز نے بین الاقوامی افواج کی مدد سے ان علاقوں میں داعش اور طالبان کے خلاف کارروائیاں کی ہے، اور داعش یہاں پسپا ہو رہی ہے۔ پاکستان میں سیاسی و عسکری عہدیدار بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ داعش کے خطرے سے آگاہ ہے، لیکن پاکستان میں اس تنظیم کی کوئی منظم موجودگی نہیں، اور جو شدت پسند اس تنظیم کا نام استعمال کر رہے ہیں ان سمیت تمام دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز بلا امتیاز کارروائیاں کر رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کی بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کراچی کے کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے اور شہر کی سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ شہزاد حسین مزید تفصیلات کے ساتھ۔
بدھ کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا، جہاں انہیں کراچی کی امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے بارے میں بتایا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے سربراہ جنرل عاصم باجوہ کے ٹویٹر پیغام کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ کراچی میں رینجرز کے آپریشن کے نتیجے میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں واضح کمی آئی ہے. اس اجلاس میں سیکیورٹی، قانون نافذ کرنے والے اور حساس اداروں کے سربراہان نے بھی شرکت کی. پاکستان رینجرز سندھ کے مطابق شہر میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان جیسے سنگین جرائم میں 70% سے 90% تک کمی آئی ہے. فوج کے ترجمان کے مطابق اجلاس میں بتایا گیا کہ شہر کی امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور یہ کہ کراچی آپریشن یوں ہی جاری رہے گا. پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور صوبہ سندھ کے سابق گورنر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے موجودہ سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے دورہ کراچی کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہاں بھی پروفیشنل ٹریننگ فوج کی ہوتی ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں، آپریشن ضرب عظم میں ان کی بہت دلچسپی ہے، وہ اکثر جو ہے جاتے رہتے ہیں اپنا فاٹا میں، شوال میں، اپنے جوانوں کو انکریج کرنے کے لیے اور ان کو مورال ہائی کرنے کے لیے اور وہاں اوور سی کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کراچی سے بہت دلچسپی ہے، کراچی میں امن قائم ہو کیونکہ کراچی اکنامک لوکوموٹیو ہے شہر ملک کا، تو اس لیے وہاں پر آئے ہیں. سی پیک میں ان کی بہت دلچسپی ہے کیونکہ کچھ ان کا خیال ہے کہ آس پاس کی طاقتیں نہیں چاہتی کہ چائنا پاکستان کوریڈور بنے، تو اس سلسلے میں ان کی اس میں بہت دلچسپی ہے. وہ کل پرسوں بھی کوئٹہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی یہ کامیابی سے ہم اس کو آگے چلائیں گے اور یہ بنے گا پاکستان میں. یہ ان کی دلچسپی ہے، تو یہ ان کی اس کو وزٹ کو اسی نظر میں دیکھنا چاہیے.
ستمبر 2013 سے کراچی میں رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن سب کی مشاورت سے شروع کیا گیا تھا اور اس کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں. اس آپریشن میں ہزاروں کاروائیوں میں بڑی تعداد میں مشتبہ افراد ہلاک اور گرفتار ہوتے رہے ہیں اور ان سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوتا رہا ہے. ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت بار بار یہ دہراتی رہی ہے کہ کراچی آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
گوادر بندرگاہ کی تعمیر والی چینی کمیٹی کے اعلی حکام کا کہنا ہے کہ گوادر بندرگاہ کی تعمیر اب آخری مرحلوں پر ہیں. تفصیلات کے ساتھ عشرت سلیم.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع گوادر بندرگاہ مکمل ہونے کے قریب ہے اور آئندہ برس گوادر کے ذریعے ہونے والی تجارت کا حجم دگنا ہو جائے گا. خبر رساں ادارے رائٹر سے ایک انٹرویو میں گوادر بندرگاہ چلانے والی چائنا اوورسیز پورٹس ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے چیئرمین زانگ باؤ زونگ نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ آئندہ سال یہاں سے 1,00,000 ٹن سامان کی ترسیل ہوگی. چین کی اس کمپنی نے 2013 میں گوادر بندرگاہ کا انتظام سنبھالا تھا. بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع یہ بندرگاہ چین کی طرف سے $46 ارب کی خطیر سرمایہ کاری سے زیر تعمیر چین پاکستان اقتصادی راہداری میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے. رائٹرز کے مطابق آئندہ سال یہاں آنے والا بیشتر سامان اقتصادی راہداری کی تعمیر میں استعمال ہوگا جو چین کے مغربی صوبے سنکیانگ کو گوادر سے سڑکوں، ریلوے لائنوں اور تیل اور گیس کی پائپ لائنوں کے ذریعے منسلک کرے گی. اقتصادی راہداری مکمل ہونے کے بعد چین کے مغربی صوبے پاکستان کے ذریعے سمندر پار منڈیوں سے تجارت کر سکیں گے. تاہم کاروباری شخصیت اور افغانستان پاکستان جوائنٹ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے شریک چیئرمین زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر آئندہ سال گوادر سے ہونے والی تجارت کا حجم 100% بھی بڑھا دیا جائے تو یہ قابل ذکر اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ موجودہ حجم نہایت کم ہے. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا مسئلہ سڑکوں اور سامان کی نقل و حمل کا ہے کیونکہ راہداری سے متعلق منصوبے ابھی زیر تعمیر ہیں.
روڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا، ٹرانسپورٹیشن آف دی گڈس کلیئرڈ فرام دی پورٹ، یہ اگر اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے کراکرم ہائی وے تک کا جو ہائی وے ہے وہ کمپلیٹ ہوگا جب ہی پورٹ فنکشنل ہوگا. صحیح مانا، فرسٹ فیز وڈ اسٹارٹ ان 2018 اگر یہ سب کچھ ٹارگٹ ڈیٹس کے اوپر کمپلیٹ ہوتا گیا، انٹائر ورک وڈ کمپلیٹ بائی 2020-2021.
گوادر بندرگاہ بلوچستان کے جنوب میں واقع ہے جو طویل عرصہ سے شورش کا شکار رہا ہے. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی فورس بنانے کا وعدہ کیا تھا اور اس کے لیے 15,000 جوانوں پر مشتمل ایک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن بھی تشکیل دی جا چکی ہے. منگل کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے گوادر میں ایک سیمینار سے خطاب میں دشمن طاقتوں کی طرف سے اس اقتصادی راہداری منصوبے کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ یہ منصوبہ ہر صورت پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ پولیس کی ایک کارروائی کے نتیجے میں ایک اور نوجوان ہلاک ہو گیا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
منگل کو شمال مغربی قصبے ہندوارہ میں مسلمان مظاہرین اور حفاظتی دستوں کی طرف سے کی گئی فائرنگ میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 3 ہو گئی ہے۔ فائرنگ میں جن شہریوں کو شدید زخمی آئے تھے ان میں سے ایک 54 سالہ خاتون راجہ بیگم سری نگر کے ایک اسپتال میں چل بسیں۔ بدھ کو ہندوارہ کے قریب واقع درگملہ علاقے میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی۔ اس دوران ایک ٹیئر گیس شل ایک مقامی نوجوان جہانگیر احمد وانی کے سر میں جا لگا، جس سے وہ موقع ہی پر ہلاک ہو گیا۔ مظاہروں کا سلسلہ نئے علاقوں تک پھیل گیا ہے اور کئی مقامات پر پتھراو کرنے والے نوجوانوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں مزید افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ پرتشدد مظاہروں کا یہ تازہ سلسلہ منگل کو اس وقت شروع ہوا تھا جب سری نگر سے 72 کلومیٹر دور ہندوارہ کے بعض شہریوں نے ایک فوجی اہلکار پر ایک مقامی طالبہ کے ساتھ دست درازی کرنے کا الزام عائد کیا۔ خبر پھیلتے ہی سینکڑوں مظاہرین نے قصبے کے مرکزی چوراہے پر واقع بھارتی فوج کی ایک چوکی کو گھیرے میں لے کر اس پر پتھراو کیا۔ فوج اور مقامی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے گولی چلا دی۔ فوج نے فائرنگ میں انسانی جانوں کے اطلاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا تھا کہ اگر تحقیقات کے دوران کسی فوجی کو قصوروار پایا گیا تو اس کے خلاف قانون کے تحت سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ صوبائی حکومت نے واقعے کی ایک مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ فوج بھی اپنی سطح پر تحقیقات کر رہی ہے۔ لیکن بدھ کو مقامی ذمہ داروں نے عہدیداروں کو بتایا کہ مظاہرین پر براہ راست فائرنگ مقامی پولیس نے کی۔ انہوں نے پولیس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد رفیع کا نام بھی لیا اور الزام لگایا کہ اسی نے دو نوجوانوں محمد اقبال اور نعیم قادر بٹ پر نزدیک سے گولیاں چلائیں۔ چنانچہ ضلع مجسٹریٹ کی طرف سے پولیس کو لکھے گئے ایک خط کی بنیاد پر پولیس افسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پولیس عہدیدار کہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے یہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا اور اس موقع پر نتائج اخذ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ دریں اسنا ہندوارہ میں حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں ہوئی ہلاکتوں کے خلاف بدھ کو مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں عام ہڑتال کی گئی، جبکہ دارالحکومت سری نگر کے پرانے حصے میں پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں۔ خود ہندوارہ میں منگل کی رات سے ہی کرفیو نافذ ہے، تاہم اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے مرنے والوں کے جلوس جنازہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ بدھ کو پولیس کاروائی میں ایک اور نوجوان کی ہلاکت کے بعد اس صوبے رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے اعلان کیا ہے کہ احتجاجی ہڑتال کل جمعرات کو بھی جاری رہے گی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
جنوبی کوریا کے پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے، جس سے آئندہ برس کے صدارتی دور سے پہلے لوگوں کے جذبات کا اندازہ ہوگا۔ مزید تفصیلات سنتے ہیں رچرڈ گرین کی اس رپورٹ میں۔ جنوبی کوریا میں ایگزٹ پول سے اشارہ مل رہا ہے کہ صدر پارک گن ہائی کی قدامت پسند سائنوری پارٹی کی حریف جماعتیں بدھ کے روز کے پارلیمانی انتخابات میں توقع کے برعکس برتری حاصل کر رہی ہیں، جس سے وہ قومی اسمبلی میں واضح برتری حاصل کر کے حکمراں جماعت کو شکست دے سکتی ہیں۔ حالیہ طور پر ہونے والے عوامی جائزے سے صدر پارک کے لیے مضبوط حمایت کا اظہار ہو رہا تھا، خاص طور پر شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے جوہری خطرے کے خلاف قومی سیکیورٹی پر سخت موقف کے لیے انہیں عوامی حمایت ملی۔ اس انتخاب میں پارلیمان میں نشستوں کو 300 تک بڑھا دیا جائے گا، جبکہ حالیہ پول سے ظاہر ہوا کہ سائنوری جماعت ایک واضح برتری حاصل کرے گی۔ ایگزٹ پولز کے مطابق حکمران جماعت 121 سے 143 نشستیں حاصل کر رہی ہے۔ کے بی ایس ٹیلی ویژن کے ایگزٹ پولز کے مطابق بڑی اپوزیشن جماعتیں منیجو پارٹی آف کوریا 101 سے 123 نشستیں جیت رہی ہے۔ یہ صدر پارک گن ہوئی کے عہدے صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد سے پہلے عام انتخابات ہیں۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری، برآمدات میں گراوٹ اور گھریلو قرضوں میں اضافے کی وجہ سے صدر پارک پر تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ معیشت کی بگڑتی صورتحال کو سنبھالنے میں ناکام رہی ہیں۔ خاص طور پر 15 سے 29 برس کے نوجوان افراد میں بے روزگاری کی وجہ سے تشویش پائی جاتی تھی۔ سول کی ایک رہائشی نام جن ہی کہتی ہیں، مجھے امید ہے کہ ہمارے ملک کے پاس ایک بہتر فلاحی نظام ہوگا اور مربوط بنیادوں پر ہر ایک کے لیے ایک بہتر ملک بنے گا۔ میں نے ایک ایسے امیدوار کو ووٹ دیا ہے جو ہم آہنگی قائم کر کے مضبوط دلائل کے ساتھ ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اقتصادی بے اطمینانی کے باوجود بہت سے لوگ پیش گوئی کرتے ہیں کہ حکمران جماعت برتری برقرار رکھے گی۔ بدھ کو دیر گئے ووٹنگ ختم ہونے کے گھنٹے بعد ابتدائی نتائج آنے کی توقع ہے۔ سرکاری نتائج جمعرات کی صبح سے قبل آنے کی توقع نہیں ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اردن کی پولیس نے دارالحکومت عمان میں بدھ کے روز اخوان المسلمین گروپ کے دفتر کو بند کر دیا اور کہا کہ اس کی قیادت نے، جو اس کی مصر میں کالعدم شاخ سے وابستہ ہے، لائسنس کی درخواست نہیں دی۔ کئی ماہ پہلے یہ گروپ 2 متحارب دھڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
اردن کی پولیس اور سیکورٹی فورسز نے اخوان المسلمین کا صدر دفتر بند کر کے اس کے دروازے سیل کر دیے ہیں۔ دفتر بند کرنے سے پہلے مصر کے حامی دھڑے کے ملازمین اور عہدیداروں کو دفتر سے نکل جانے کے لیے کہا گیا۔ بدیع رفاعی اخوان المسلمین کے اس دھڑے کے ترجمان ہیں جو پارٹی کے صدر دفاتر کو کنٹرول کرتا ہے۔ انہوں نے عمارت کے باہر نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کے لیے یہ کاروائی ایک اچانک دھچکا تھا۔
یہ خطوہ تصعیدی مع الجماعه، لا نعرف المبررات ولا الدوافع السياسيه، لكن ما في شك ولا غائب عن الكل ان الجماعه تتعرض لضغوط
حكوميه۔ انہوں نے کہا کہ یہ کاروائی اچانک کی گئی اور یہ ان کے الفاظ میں ایک غیر قانونی اور غیر جمہوری حکومت کی جانب سے ایک جارحانہ کاروائی تھی۔ اخبار جارڈن ٹائمز نے خبر دی ہے کہ اخوان المسلمین کے 2 مقابل دھڑے اس جماعت پر کنٹرول کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ کہ جن لیڈروں نے اس کے دفاتر پر قبضہ کر رکھا تھا، انہوں نے اس کو چلانے کے لیے باقاعدہ لائسنس کی کبھی درخواست نہیں دی۔ ایک نئے متحارب دھڑے نے، جو اب مصر میں کالعدم شاخ سے الگ ہو چکا ہے، لائسنس کی درخواست دی ہے۔ رکن پارلیمنٹ جمیل النمراوی نے عرب ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ اخوان المسلمین نے برسوں قانون کا مذاق اڑایا اور اپنی قانونی حیثیت کو درست کرنے کے لیے لائسنس کی درخواست دینے سے انکار کیا۔
هي رفضت ان تتعامل مع الامر الواقع لانه في عام 2012 صدر قانون جديد للجمعيات۔
نمراوی کہتے ہیں کہ گروپ نے سن 2012 کے اس قانون کی پابندی کرنے سے انکار کیا جو یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ یہ اقرار کرے کہ وہ ایک معاشرتی، تعلیمی اور غیر منافع بخش تنظیم ہے، اور یہ کہ اسے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت کبھی نہیں ملی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ایک نئے مخالف دھڑے نے قانون کی پابندی کی اور پرانی قیادت سے آگے بڑھ کر مثال قائم کر دی۔ قطر کی ملکیت الجزیرہ ٹی وی نے، جسے اخوان المسلمین کا حامی خیال کیا جاتا ہے، کہا ہے کہ اردن اس گروپ کی تاریخی قیادت کو بند کرنا چاہتا تھا اور یہ ویسا ہی اقدام ہے جیسا مصر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے کیا تھا۔ اردن میں اخوان المسلمین کی یہ شاخ 1946 میں قائم کی گئی، جبکہ مصر میں یہ گروپ اس کے بانی حسن البنا نے اس سے 18 سال پہلے قائم کیا تھا۔ 1953 میں اسے شاہ عبداللہ نے کام کرنے کی اجازت دی تھی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی بحریہ نے اس مہینے اعلان کیا ہے کہ اس نے خلیج فارس میں ایک بحری جہاز کو پکڑا ہے۔ یہ غیر قانونی ہتھیار لے کر جا رہا تھا اور امکانی طور پر یہ ہتھیار یمن میں حوثی جنگجوؤں کے لیے تھا۔ بحریہ کے فورسز نے علاقے سے جس غیر قانونی ہتھیار لے جانے والے جہاز کو پکڑا ہے، وہ امریکہ کے اندازے کے مطابق ایران سے روانہ ہوا تھا۔ امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے لیے ایران کی جانب سے علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی مسلسل کوششیں ایک چیلنج بن چکی ہیں۔ امریکی کانگریس میں شہادت پیش کرتے ہوئے محکمہ خارجہ کے سیاسی امور کے معاون وزیر ٹامس شینن نے کہا ہے کہ امریکہ کی نظر میں ایران کے جوہری پروگرام کے سلسلے میں P5+1 اور ایران کے درمیان سمجھوتا حوصلہ افزا قدم ہے، اسے JCPOA بھی کہتے ہیں۔ تاہم امریکہ کو اب بھی ایران کے ساتھ بہت سے امور پر شدید اختلاف اور خدشات ہیں جن کو دور کرنا باقی ہے۔
ایران سپورٹ فار ٹیررسٹ گروپس لائک ہیزب اللہ، اٹس اسسٹنس ٹو دی اسد ریجیم ان سیریا۔
ایران حزب اللہ جیسے غیر ملکی دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرتا ہے، یہ شام میں اسد حکومت کو مدد فراہم کر رہا ہے اور یمن میں حوثی قبائل کو امداد فراہم کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں امریکی مفادات کے خلاف ہیں اور ان سے علاقے اور اس کے باہر بنیادی خطرات پیدا ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہم نے ایران کے خلاف ان پابندیوں کو قائم رکھا ہے جن کا تعلق علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں سے ہے، جن میں دہشت گردی کی حمایت بھی شامل ہے۔ امریکی معاون وزیر شینن نے مزید کہا کہ امریکہ کو ایران کی جانب سے بلاسٹک میزائل ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی کوششوں پر بھی خاصی تشویش ہے۔ امریکہ ایران کے میزائل پروگرام کو روکنے کے لیے کثیر الفریقی اور دو طرفہ طریقوں کو استعمال کر رہا ہے۔ معاون وزیر خارجہ نے ایران کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بھی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ JCPOA کے تحت جن پابندیوں کو نرم کیا گیا ہے ان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق عائد پابندیاں شامل نہیں ہیں، اور اسی لیے امریکہ نے ان پابندیوں کو اب بھی اسی شد و مد سے عائد کر رکھا ہے۔ حال ہی میں بحرین میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایران سے کہا ہے کہ وہ عدم استحکام پیدا کرنے کے سلسلے میں اپنی کارروائیوں کو تبدیل کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران سے کہتے ہیں کہ وہ دنیا پر ثابت کرے کہ وہ بین الاقوامی برادری کا ایک ذمہ دار رکن ہے اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ وہ امن و استحکام کے لیے آگے بڑھے اور یمن میں جنگ بندی کو طول دینے کے بجائے اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری مدد کرے۔ اسی طرح شام میں بھی جنگ کو ہوا دینے کے بجائے اسے ختم کرانے کی کوشش کرے تاکہ علاقے کے حالات بدلیں، لوگوں کو سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے اور وہاں اقتصادی سرگرمیاں جاری ہو سکیں، لوگ اپنے کام کاج کر سکیں، بچے اسکول جا سکیں اور نظریاتی اور فرقہ وارانہ انتہا پسندی کی وجہ سے پیدا شدہ عدم استحکام ختم ہو اور لوگ اپنی دیگر سرگرمیوں کو ایک بار پھر شروع کر سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ذکر سال کی کچھ بہترین فلموں اور بہترین اداکاروں کا، تفصیلات فکر و فن میں۔
کیا کہا آپ نے؟
I'm sorry، میں نے غصے میں کچھ زیادہ ہی بول دیا۔
کوئی بات نہیں سینیوریٹا، کوئی بات نہیں، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔
فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کہ راج اور سمرن نے عرصے تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ ناظرین نے شاہ رخ خان اور کاجل کی جوڑی کو سب سے زیادہ پسند کی جانے والی جوڑیوں میں سر فہرست رکھا۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ شاہ رخ خان اور کاجل کو سلور اسکرین پر دیکھنے کے لیے بے تاب نظر آتے تھے، لیکن اب اس جوڑی کا جادو ماند پڑ رہا ہے۔ دونوں کی حالیہ فلم دل والے باکس آفس پر کروڑوں کا بزنس کرنے میں تو کامیاب رہی، لیکن لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ بنا سکی۔
دھوپ سے نکل کے، چھاؤں سے پھسل کے، ہم ملے جہاں پر لمحہ تھم گیا۔
آسمان پگھل کے، شیشے میں ڈھل کے، جم گیا تو تیرا چہرہ بن گیا۔
دنیا بھلا کے تم سے ملا ہوں، نکلی ہے دل سے یہ دعا، رنگ دے تم ہے گیروا۔
دل والے کی ریلیز سے پہلے سب کو فلم کے سپر ہٹ ہونے کا یقین تھا، اور ایک عام خیال یہ تھا کہ شاہ رخ خان اور کاجل کی جوڑی باکس آفس پر فلم کی دھاک بٹھا دے گی، لیکن نتیجہ اس کے الٹ نکلا۔
رنگ دے تم ہے گیروا۔
مقامی نے دلوالے کو سال کی بدترین فلم کا گولڈن کیلائی ایوارڈ دلا دیا۔ گولڈن کیلائی ایوارڈ سال کی بدترین فلم اور بدترین پرفارمنس دینے والے آرٹسٹس کو دیا جاتا ہے۔
آج ان سے ملنا ہے ہمیں، آج ان سے ملنا ہے ہمیں، چل ان کے لیے کچھ لیتے چلے اور ان کو دعائیں دیتے چلے، تھوڑی گنجیاں بنجیاں لیتے چلے، تھوڑی برفی برفی لیتے چلے۔
فیشن آئیکن سونم کپور دنیا کے بہترین برانڈز کی ایمبیسیڈر صحیح، لیکن بالی ووڈ میں ان کے ستارے گردش میں ہی ہیں۔ سلمان خان کی فلم پریم رتن تھن پایو میں ان کی ہیروئن کا رول نبھانے والی سونم کپور پر کامیابی کا دروازہ نہ کھل سکا اور وہ سال کی بدترین اداکارہ ٹھہری۔
محلوں کی رانی ہے، سندر سیانی ہے، وہ خاندانی ہے، جانے دل کیا کیا خریدے ہم، کیا نہ خریدے ہم، کیا دے نشانی، یہ ہے مشکل۔
فلم پریم رتن دھن پایو کے ذریعے کئی سال بعد بالی ووڈ میں دوبارہ انٹری دینے والے سورج برجاٹیا بدترین ڈائریکشن کے لیے گولڈن ایوارڈ کی حقدار قرار پائیں۔ ان کو بس کیجئے بہت ہو گیا ایوارڈ بھی دیا گیا۔
تو ہاؤ یو سر، دس از جگجندر جوگندر فرام بی جیز، آپ کی بیٹی کا ویڈنگ آرگنائزر۔
تو
اینڈ یو مسٹ بی ایشا، ہماری دلہن۔
اوئے تو
اینڈ آپ
آئلا آلیا۔
سر جھکا کے کر سلام ہے شام شاندار، آسمان سے آ گری ہے شام شاندار۔
شاہد کپور سٹارر فلم شاندار کے ڈائریکٹر وکاس بہل کو بابرا ہو گیا کا ایوارڈ دیا گیا۔ سورج پنچولی نے بھلے ہی سال کے بہترین ڈیبیو ایوارڈز اپنے نام کیے ہوں، لیکن گولڈن کیلا ایوارڈ میں انہیں سال کے بدترین اداکار کی ٹرافی کا حقدار قرار دیا گیا۔ فلم پریم رتن دھن پایو کے ٹائٹل ٹریک کو سال کے بدترین گیت کا ایوارڈ دیا گیا۔ عمران خان کو وائی یو آر اسٹل ٹرائنگ کا کیلا ایوارڈ ملا۔ سنجے لیلا بھنسالی کی باجی راؤ مستانی کو تاریخی ایکوریسی کا منوج کمار ایوارڈ ملا۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ مچھر کے کاٹنے سے اب تک ہمیں صرف ملیریا کے مرض کا علم تھا، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے ڈینگی یا ڈینگے کا مرض بھی لوگوں کو کافی پریشان کر رہا ہے۔ گرم مرطوب علاقوں میں اس وائرس سے ہر سال لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں، چنانچہ اس مرض کا علاج دریافت کرنے کی کوششیں بھی پورے شد و مد سے جاری ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈینگی بخار کی چار قسمیں ہوتی ہیں اور ہر سال ان سے 40 کروڑ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس مرض کی علامتیں شدید فلو سے ملتی ہیں اور اگر انفیکشن ایک سے زیادہ مرتبہ ہو تو جان بھی جا سکتی ہے۔ امریکی جریدہ سائنس میں محققین کا ایک جائزہ شائع ہوا ہے جس میں امریکہ اور سنگاپور کے ماہرین نے انسانوں میں ایک ایسی مضبوط اینٹی باڈی یا قوت مدافعت کا ذکر کیا ہے جو ڈینگی کی دوسری قسم کے اثرات ختم کر دیتی ہے، جس میں وائرس کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہی خلیے پر مشتمل اس اینٹی باڈی کا ڈینگی کے مریضوں کے خون میں پتہ چلایا گیا۔ جیمز کرو امریکی ریاست ٹینیسی کی وینڈربلٹ یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے ویکسین سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ کرو کہتے ہیں کہ یہ ایک خلیے والی اینٹی باڈی انسانوں میں انفیکشن کو خلیوں میں انتہائی ابتدائی سطح پر روک دیتی ہے۔
The virus injects its own genes into the cell to make more of itself and this antibody actually staples the virus closed.
وائرس جسم میں داخل ہو کر خلیوں میں جینیاتی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ اینٹی باڈی واقعتاً اس وائرس کو روکتی ہے تاکہ وہ خلیوں میں اپنی جین سرایت نہ کر سکے۔ اس اینٹی باڈی کا تجربہ چوہوں پر کیا گیا تو ان میں ڈینگی کا کامیابی سے خاتمہ ہو گیا۔ کرو کا خیال ہے کہ اس اینٹی باڈی کی دریافت ڈینگی بخار کی چاروں قسموں کے علاج کے لیے کام آ سکتی ہے۔
We believe that it's possible to find similar antibodies for the other serotypes. So
ہم سمجھتے ہیں کہ ڈینگی کی دیگر قسموں کے خلاف بھی ایسی ہی اینٹی باڈیز تلاش کی جا سکتی ہیں، چنانچہ اگر ہم واقعی انسانوں کے لیے کوئی دوا تیار کر پائے تو یہ ایک ایسا مرکب ہوگا جو ڈینگی کی چاروں قسموں میں مفید ہوگا اور چاروں طرح کے وائرس کے خلاف کارآمد ہوگا۔ کرو کہتے ہیں کہ محققین دوائیں بنانے والی بہت سی کمپنیوں سے رابطے میں ہیں جو اس اینٹی باڈی کو ڈینگی بخار کے علاج کے لیے دوا کی صورت دینا چاہتی ہیں۔ ڈینگی ہو یا کوئی اور مرض، اس سے بچاؤ کی اصل تدابیر تو وہی ہیں جو ہر مرض کے لیے ہیں۔ اگر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کیا جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی بیماریاں محض صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ اگر اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھا جائے، پانی جگہ جگہ کھڑا نہ رہے، اس میں مچھر پیدا نہ ہو اور گڑھوں میں مچھر مار تیل ڈال دیا جائے اور اسی طرح کی دوسری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو ڈینگی کیا ہر مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ارسلان شریف۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ، پی او باکس 1353، اسلام آباد۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ نگہبان۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔